الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين درود پڑھیں محمد وعلى محمد پہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے دخل میں آواز کا پرابلم ہم سولو کر لیں. ایک سوال دیا گیا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے لیکن کبھی کبھار کوشش کے باوجود ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ گناہ پھر سے انجام دے دیتا ہے, تو اس انسان کی توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی ضرور بتائیے. لیکن توبہ کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کرے. توبہ یعنی پلٹنا. تو جب بھی انسان گناہ کرے, جان بوجھ کے ہو گئی ہو یا غلطی سے ہو گیا ہو, اسے فوراً اپنے رب کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنے اس کیے پر پشیمانی کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے توبہ کرنا. اب خدا نخواستہ سچے دل سے توبہ کی کوشش کی لیکن پھر ایسے حالات پیش آ گئے کہ جس کی بنا پر پھر وہ عمل انجام پا گیا. ایک وقت اس نے عادت کر لی ہے اور اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے, تو پھر یہ اللہ جانے اور وہ جانے کے کیا ہوگا. لیکن عادت نہیں کی پھر بھی ہو گیا انسان سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا ہے کہ اگر جان بوجھ کر نہیں لیکن انسان ہونے کی ناطے سے پھر سے غلطی ہو گئی, ارادہ نہیں تھا لیکن پھر سے اسی کام کی طرف مائل ہو گئے, تو فوراً جیسے ہی خیال آئے اس کام کو چھوڑیں اور پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ کریں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم توبہ کرتے جاؤ میں معافی دیتا جاؤں گا. صرف اتنا یاد رکھنا کہ اگر تم نے جان بوجھ کر سینہ ٹھوک کے گناہ کیا اور کہا اللہ تو معاف کر دے گا, یہاں اللہ تعالیٰ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچ کے گناہ کرتے ہو اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اس گناہ کی معافی کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے اگر انسان ہونے کے نائیے سے غلطی ہو گئی, تھوڑا سا والیوم کم کر دیجئے, ذرا سا والیوم کم کیجئے, اس لیے انسان ہونے کے ناطے سے اگر انسان غلطی کر جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن جان بوجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ کہ مجھے یہ کام چھوڑنا ہے. اگر وہ کام چھوڑنے کی کوشش کرے گا اور اس دوران پھر سے غلطی ہو جائے گی تو معافی کا دروازہ کھلا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف کر دے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہماری گفتگو سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور میں نے عرض کیا کہ سورہ بنی اسرائیل کو یا سورہ اسراء کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ اس میں ہمارے روزمرہ کی زندگی کے بہت سے مسائل کا حل موجود ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس طرح سے نزدیک ہو جائیں اور کیا طریقہ اپنایا جائے کہ ہم اللہ کے بہترین بندے بن سکیں. اسی کے دن رات کوشش تو کر رہے ہیں لیکن بعض مرتبہ طریقہ یا قانون یا راستہ پتہ نہیں ہوتا تو کوششیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم اس سورہ کے ذریعے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے نزدیک جا سکتے ہیں. اس لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کل بھی عرض کیا کہ صرف یہ کہ گناہ کی معافی یہ کافی نہیں ہے, اس کے بعد اونچے درجوں کی طرف جانے کی کوشش کرنا ہے. اور یہ دروس, یہ ماہ رمضان بار بار آنا, اس کی دلیل یہی ہے کہ ان دنوں میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے آپ کو نزدیک تر کریں اور اس کی خوشنودی زیادہ زیادہ حاصل کریں. میں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا جو معراج سے متعلق ہے, جو بڑی مفصل ہے اور تقریباً تمام شیعہ مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے, 7-8 پیج پر مشتمل ہے. اس لیے ساری تو حدیث پڑھنے کا ارادہ, معاف کیجیے گا, ساری حدیث پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے, 2-3 جملے کل پڑھے تھے, 2 جملے آج پڑھ کے اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھا دوں گا. ایک بلند درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول نے کچھ ایسے خواتین کو دیکھا کہ جن کو سینے کے ذریعے لٹکایا گیا تھا, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کون ہے, تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ خواتین ہیں. میں تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنے دوں گی, ایک اور ضرورت پڑھ دیں. تھینک یو. اس خواتین کو دیکھا کہ ان کو سینوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا ہے, تو پوچھا گیا کہ یہ کون خواتین ہیں؟ رسول اکرم نے سوال کیا تو کہا کہ وہ خواتین ہیں کہ جو لوگوں کی نسلوں کو آپس میں ملا دیتی ہیں, یعنی ایک کا بچہ دوسرے کی گود میں دے دیا, دوسرے کا بچہ ایک کی گود میں دے دیا, اور پھر جب یہ بڑے ہوئے تو وہ اس کے لیے نامحرم ہے, اس کے لیے نامحرم ہے. اور ہمارے زمانے میں شاید کہہ نہیں سکتے, لیکن ہاسپٹلس کے کیا حالات ہیں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو شاید اندازہ ہو جائے کہ وہاں پر بھی کیا صورتحال رہتی ہے. اس لیے رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ وہ خواتین بہت زیادہ لعنت کے قابل ہیں کہ جو ایک کی اولاد کو دوسرے کی اولاد سے بدل دیتی ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں. اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کا حکم آیا ہے, اور خاص کر ولادت کے وقت اولاد کے بارے میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے, یہ فلاں کی اولاد ہے, نشانی رکھی جائے. تو یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو صرف اس لیے کہ وہ ایک کی اولاد کو دوسرے کے اس میں منتقل کر دیتی تھیں اور نسلوں کو تباہ کرتی تھیں, اور نہ صرف نسلوں کو تباہ ہونا ہے, یہ نامحرم ہے اس خاتون کے لیے لیکن سمجھ رہے کہ میری ماں ہے مثال کے طور پر. اسی طرح سے یہ لڑکی اگر بدل دی گئی ہے تو نامحرم ہے اس باپ کے لیے لیکن سمجھ رہی کہ میرا باپ ہے, وغیرہ وغیرہ. اس لیے ضروری ہے کہ اس مسائل میں احتیاط کیا جائے. اس کے بعد ذرا سا آگے پڑھے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے کہ جو اپنا سر دیواروں پہ مار رہی ہے, پتھروں پہ مار رہی ہے. صخرہ یعنی دیوار پتھر کی بنی ہوئی یا صرف پتھر, دونوں صورتوں میں اس سے سر ٹکرا رہی ہے. تو پوچھا رسول اکرم نے کہ جبرائیل یہ کون ہے کہ جو اپنے سروں کو پتھر سے ٹکرا رہی ہیں, یہ قوم کون ہے, کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں تو جو نماز عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. یعنی ایک نماز عشاء کا ترک کرنا اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ انسان اگر نماز عشاء نہ پڑھے تو ہو سکتا ہے وہ ایسی کیفیت میں دنیا سے چلا جائے کہ اسے جہنم کے ایک درجے میں ڈالا جائے جہاں پر وہ اپنا سر پتھروں سے مارا جائے. اسی لیے نماز کے بارے میں شدیداً تاکید آئی ہے کہ الصلاۃ عمود الدین, نماز جو ہے دین کا ستون ہے, اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. جب آپ جوڑ کے رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا رابطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا. خاص کر نماز صبح اور نماز مغرب کے بارے میں تاکید آئی ہے کہ اول وقت پڑھیں. ہم بعض مرتبہ بڑی تیاریاں کرتے ہیں کاموں کے لیے لیکن نماز کے لیے ہماری تیاری صحیح نہیں ہوتی ہے. نماز کے لیے تیاری اتنی آسان ہے, کپڑے تو ہم پاک پہنتے ہیں بہت اللہ کا شکر, ہمارے کپڑے عام طور پہ ہم طہارت کی حالت میں رہتے ہیں, صرف ایک وضو نہیں ہوتا. اگر ہم وضو بھی کر لیں اور وضو کی حالت میں رہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. اور معصومین کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو پر وضو کرنا یہ انسان کی معنویت کو بہت بڑھا دیتا ہے. آپ اپنی زندگی کے کسی کام میں جائیں, صرف نماز کے لیے نہیں, کسی کام کے لیے جائیں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کریں اور وضو سے رہیں, آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل میں وہ نور نازل ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ زندگی کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. دیکھیں جب بھی میری زبان سے زندگی کو بہتر طریقے سے کامیاب طریقے سے انجام دینے کا لفظ سنیں, اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ مزے سے زندگی کریں, کیونکہ پیسہ ہونا یا نہ ہونا ملاک نہیں ہے. ملاک یہ ہے کہ اس پیسے کے ساتھ یا بغیر زندگی سکون سے ہے یا نہیں ہے, زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی میں باوضو رہیں, اور باوضو رہیں گے تو نماز مغرب ہوئی, نماز مغرب بہت اگر آپ طول لے کر پڑھیں, نوافل کے ساتھ پڑھیں تو 5 یا 7 منٹ لگتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. نماز مغرب کے لیے اور نماز صبح کے لیے بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ اسے اول وقت پڑھیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز عشاء کو چھوڑ کر سو جاتے ہیں اور پھر نماز عشاء ان کی قضا ہو جاتی ہے. اس کے آگے رسول اکرم بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو آگ اپنے منہ میں ڈال رہی ہے اور مخلص سے خارج ہو رہی ہے. کہنے کو اور سننے کو تو ہمارے لیے بہت آسان ہے لیکن ہم آگ کو ہاتھ لگائیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. یہاں پر یہ قوم آگ کو منہ سے کھا رہی ہے اور نکلنے کی جگہوں سے وہ آگ باہر نکل رہی ہے. تو رسول اکرم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا وجہ ہے, تو ان کا یہ حال ہے. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں کہ جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں, یتیم کا مال غصب کر جاتے ہیں, اور یتیم کے مال کے غصب کرنے کی وجہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارن وسیصلون سعیرا. یہ یتیم کا مال نہیں کھاتے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال کھا کھا رہے ہیں کہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے ہوتے بلکہ یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اب جہنم میں یہ چیز واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ لوگ آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں. اس لیے حکم آیا ہے کہ یتیم کے مال کے بارے میں بہت احتیاط کرو, یتیم کے مال کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی مت کرو. اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یتیم کے مال میں تم نے تصرف کر لیا, ایک وقت ہے کہ یتیم کا مال سنبھالنے کی خاطر, سنبھالنے کی خاطر آپ اسے بزنس میں لگا رہے ہیں, اسے صحیح طرح سے انویسٹ کر رہے ہیں, جب آپ کو اجازت ہے جو ولی ہیں یتیم کے ان کے لیے, اور نقصان ہو جاتا ہے, یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان بات واضح ہے کہ آپ نے یتیم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا, یتیم کے بھلائی کے لیے کیا. لیکن ایک وقت تک آپ یتیم کا مال لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بزنس میں ڈالتے ہیں, پتہ نہیں وہ بزنس صحیح ہے نہیں ہے, چلے گا نہیں چلے گا, لیکن اس بزنس کی وجہ سے آپ کا بزنس بھی چل جاتا ہے. ایسی صورت میں یتیم کا مال اگر ضائع ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں, اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کا سامنا کرنا چاہیے. خاص کر کے یتیم کے مال میں, یتیم کے گھر میں, یتیم کی چیزوں میں تصرف کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کا حکم آیا ہے. اس کے آگے جب چلیں, ثم مضیت فاذا انا باقوام یرید احدهما ان یقوم فلا یقدر من عظم بطنه. آگے بڑھے تو دیکھا ایک قوم ہے اور اتنی بھاری بھرکم قوم ہے کہ اگر وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ہلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہلنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور ایک ان کا عجیب عالم ہے, ایک ایسا عالم ہے کہ جس کا بیان کرنا یہاں پر مشکل ہے. فقول تو من ہا اولا یا جبرائیل, یہ اتنے عجیب و غریب حالت میں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اے رسول ہا اولا الذین یاکلون الربا, یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو ربا کھاتے ہیں. ربا کے بارے میں جتنی شدت سے حرمت آئی ہے اس کا ہم احساس بھی نہیں رکھتے. اب ربا کی تعریف کیا ہے, کہاں کہاں ربا اپلائی ہوتا ہے, کہاں اپلائی نہیں ہوتا, اس پہ انشاءاللہ کبھی الگ سے کوئی سیشن ہوا تو کر لیں گے. صرف اتنا جان لیں کہ کسی کو قرض دیں اور اس پر اضافی طلب کریں, اضافی طلب کرنا پیسوں کی صورت میں ہو یا کام کی صورت میں. آپ کہیں جناب ٹھیک ہے یہ میں 1000 روپے تمہیں قرض دیتا ہوں, تم روزانہ میری گاڑی صاف کر دینا جب تک پیسے واپس نہیں دیتے. آپ نے پیسے نہیں لیے لیکن کیا کیا, آپ نے اس پر ایک چیز اضافی طلب, یہ ربا ہے اور حرام. لیکن اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں, یہ تو چھوٹے موٹے قرضوں میں, کسی کو بڑا قرض دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس قرض کے معاملے میں اس کی کوئی مدد بھی کرتے ہیں, کوئی بھی مدد ہو سکتی. جیسے ایران میں قرض الحسنہ اسکیم ہے, قرض الحسنہ اسکیم کیا کرتی ہے, یہاں پر بھی ہمارے پاس رائج ہونی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 20 سال پہلے جو ہم لوگوں نے یہ قرض الحسنہ اسکیم شروع کی تو وہاں پر لینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جمع کرانے والوں کی تعداد کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ لینے والے بھی بڑی کم لطفی کرتے ہیں کہ قرض الحسنہ لیتے وقت تمام وعدے کرتے ہیں جبکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر میں یہ لے لوں گا تو واپس نہیں دے سکتا, لیکن کیونکہ پیسہ مل رہا ہے لے لو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, تو وہ بانڈ پیپر بھی بھرتے ہیں, وہ سائن بھی کرتے ہیں. میں اب ادھر ٹرسٹ کے کاغذات آپ کو دکھاؤں جس میں ہے کہ میں شرحاً وعدہ کرتا ہوں کہ یہ امانت, یہ پیسے قرض کے طور پر لے رہا ہوں, اسے واپس لوٹاؤں گا. اللہم علیکم. قرآن مجید نے قرض کی کتنی تاکید کی ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے, لیکن اس کے باوجود جب قرض مل جاتا ہے تو پھر لوٹانے کی صورت نہیں ہوتی. یہی چیز باعث بنتی ہے کہ انسان نیکی سے پیچھے ہٹ جائے. اور ظاہر ہے کہ ایک انسان مجبور ہے جب قرض الحسنہ نہیں ملے گا اور وہ مرنے کے نزدیک ہے, جیسے ایک انسان بھوکا ہے اور مر رہا ہے تو کتا بھی کھا لے گا, تو پھر ہو سکتا ہے وہ یہ ربا والے قرض کو بھی لے لے. اور ربا والے قرض کو جب انسان لے لیتا ہے تو اس کی لپیٹ میں اس طرح سے آ جاتا ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اللہم صلی اللہ محمد وآلہ, کیا طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے تاجروں کے پاس, کہتے تھے قرض دے دو. کچھ تاجروں کا کام ہی ہوتا تھا کہ وہ قرض دیں, خاص کر یہودی, مسلمان بھی یہ کام کرتے تھے, یہودی قرض دے دو, قرض دے دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم جو واپس لوٹاؤ گے تو سال بھر بعد یہی پیسے واپس لوٹانا, لیکن ہر مہینے اس کے ساتھ ایک قسط باندھ لو. یعنی اگر 1000 روپے لوٹانے ہیں تو ہر مہینے 15-20 روپے کی قسط الگ سے بندھے گی, تو 1000 روپے لوٹانے کے ساتھ ساتھ 12 مہینے میں 15-15-20-20 روپے آپ لگا لیں تو 12-24 240 روپے ہو گئے. تو اب 1240 روپے اس نے لوٹانے, اب سال ختم ہوا, ظاہر ہے کہ 1000-2000 روپے تو قرض نہیں لیتے تھے, زیادہ لیتے تھے تاکہ تجارت کریں, تاکہ کھیتی باڑی کریں, جب لوٹانے کا ٹائم آتا تھا تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو یہ پھر سے اس کے پاس جاتے تھے، تھوڑا ٹائم بڑھا دو، تو کہتے ہاں ہاں کوئی بات نہیں، تھوڑا پیسہ بڑھا دو. اب کیا ہوا، اس نے ٹائم بڑھانے کا کہا، اس نے پیسہ بڑھانے کا. اب جب اس نے ٹائم بڑھایا، اس کو پیسہ بڑھانا تھا، اس نے کیپٹل میں بھی پیسہ بڑھا دیا اور جو قسط تھی وہ بھی بڑھ گئی، 1000 روپے ہو گئے 1200-1300 روپے مثال کے طور پر، اور قسط جو 12-15 روپے 20 روپے تھی اب ہو گئی 25-30 روپے. یہ ملٹیپل اضعاف مضاعفہ جو قرآن مجید میں آیا ہے، یہ ملٹیپل یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ بنتا جاتا تھا، اور ایک وقت آتا تھا کہ اس کا گھر بار اس کی ہر چیز جو ہے اس 1000 روپے کے قرض کے بنا پر داؤ پہ لگ جاتی. تو شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو قرض حسنہ دیں، لیکن ایک شخص کو 2-4 ہزار 5 ہزار 1-2 لاکھ کی ضرورت ہے، ایک شخص کو پورے بزنس چلانا ہے، انڈسٹری چلانی ہے، 2-4 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، تو عام حالت میں تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ایران میں اس کام کو انجام دیا گیا کہ انہوں نے قرض الحسنہ اسکیم شروع کی، اور قرض الحسنہ اسکیم میں چھوٹے بزنس لگانے تک کی وہ مدد کرتے تھے. اب قرض الحسنہ اسکیم جب چلا رہے ہیں تو اس پوری کمپنی کی بلڈنگ ہے، 100 لوگ 150 لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد قرض دے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، جو واپس نہیں لوٹا رہے ان کے خلاف قانونی کام کر رہے ہیں، جو پیسے رکھوا رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جب ان کو چاہیے واپس دے رہے ہیں، سارا کام چل رہا ہے. جیسے اس وقت یہاں پر درس ہو رہا ہے، کچھ لوگ ریکارڈنگ کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ صفائی کا کام کر رہے ہیں. بالآخر سسٹم چلانے کے لیے کچھ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب کام آگے بڑھے گا تو ترقی ہوگی. تو قرض الحسنہ اسکیم والوں نے کیا کیا، قرض الحسنہ اسکیم والوں نے یہ کیا کہ اپنا ایک خاص اماؤنٹ فکس کر دیا کہ یہ ہم حق کو زحمت لیں گے، سروس چارجز لیں گے. فتویٰ پوچھا کہ سروس چارجز دینا صحیح ہے، انہوں نے کہا اگر اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ انہیں قرض دے رہے ہیں، قرض کے عوض میں نہیں لے رہے بلکہ جو سروسز دے رہے ہیں، سارا سسٹم چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں سروس چارجز لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ پوری گفتگو ہے جس کو میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، لیکن غلط فہمیاں بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ ابھی کل ایک کسی نے ای میل بھیجا ہے کہ مولانا ایک کمپنی ہے، اس کے پاس پروویڈنٹ فنڈ ہے یا گریچوٹی ہے. اب پروویڈنٹ فنڈ یا گریچوٹی میں جو فائدہ آتا ہے وہ ہم تمام لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ ربا ہے، تو ربا کا تو ہر کام حرام ہے. دیکھیں غلط فہمی کہاں سے پیدا ہو. تو اب ہم اس کام کو کیسے کریں، میں سوچ رہا ہوں کہ نوکری سے استعفیٰ دے دوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ربا کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور اس پر کسی اضافی محنت کے بغیر اضافی مانگیں. گریچوٹی اور پروویڈنٹ فنڈ تو ابھی میں مالک بھی نہیں بنا ہوں. مثال کے طور پر ہم سب کی گریچوٹی امام زمان علیہ السلام کے پاس ہے، ہوگی درود پڑھ دیں محمد والے امام، یا پروویڈنٹ فنڈ وہ اپنی طرف سے ہمارے لیے جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم طلبکار اس وقت ہوں گے جب ہم لیں اور انہیں قرض کے طور پر واپس دیں. ابھی تو یہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہمارا مال حساب ہی نہیں ہو رہا. جس دن ہمارے ہاتھ میں آئے، ہمارا مال حساب ہو، ہمارا مال حساب ہونے کے بعد ہم انہیں قرض دیں، اور قرض دینے کے بعد ان سے کہیں کہ جناب اب آپ ہمیں اس پہ کتنا فائدہ دیں گے یا کتنا اضافی دیں گے، تب یہ ربا کی تعریف میں آئے گا. لیکن ایک کمپنی اپنی طرح سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے گریچوٹی اور پروویڈنٹ فنڈ ہم رکھ رہے ہیں، ہر سال کی ایک تنخواہ کے ایکویلنٹ الگ کر رہے ہیں، اس کو ہم کہیں انویسٹ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ آ رہا ہے، اس فائدے کے تحت ہم سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو قرض نہیں ہے. تو میں صرف اتنی درخواست کروں گا. یا لیزنگ کا سسٹم اپنی جگہ پر ہے. اب بہت سے لوگ آتے ہیں کہ یہ لیزنگ کا کام جو قرض دینا اور اضافی لینا، نہیں، لیزنگ تمام اراضی کی نظر میں کوئی اشکال نہیں رکھتا. اس لیے خدا را جب بھی ربا کی بات، جب بھی بینکنگ کی بات، جب بھی فائنینس کی بات آئے تو پہلے خود غور کیجئے. تعریف ربا کی ہم نے آپ کو دے دی، آپ دیکھیے ربا کی تعریف ہاں لگتی ہے، ہٹ جائیے پیچھے. جیسے کہ ربا حرام ہے اور ربا کھانے والے کا حال جہنم میں کیا ہو جائے گا. لیکن اگر ربا کی تعریف نہیں لگتی، طریقہ اس طرح سے ہے کہ مرجے کا کام ہے فتویٰ دینا، ہمارا کام ہے اس فتوے کو اپلائی کرنا. مرجے نے کہہ دیا کہ جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تب روزہ کھول لو، تب نماز پڑھ لو. اب آپ مجھے فون کریں، جناب سورج ڈوب گیا نہیں ڈوبا، وہ کہیں گے مجھے کیا پتا تم کینیڈا میں ہو، تم پاکستان میں ہو، تم انڈیا میں ہو. میرا کام تھا بتا دینا کہ جب سورج ڈوب جائے تب تم روزہ کھول لینا. ہمیں اس وقت یقین ہوتا ہے کہ جب ہمارا خاص ٹائم ہوتا ہے اس وقت یقین ہو جاتا ہے سورج ڈوب گیا. اسی طرح سے ہم مرضی سے پوچھیں یہ خون ہے یا نہیں, وہ کہیں گے جناب میرا کام ہے یہ بتا دینا کہ خون نجس ہے. یہ خون ہے یا نہیں ہے یہ تم اپنے علاقے کے جو لوگ پہچانتے ہیں ان سے جا کے پوچھ. مرضی سے پوچھیں جناب فلاں شخص بالغ ہو گیا یا نہیں, وہ کہیں گے میرا کام تھا بتا دینا یہ بالغ ہونے کی نشانیاں ہیں. اب وہ نشانیاں ہیں تو بالغ ہو گیا, نشانی نہیں تو بالغ. مرضی تقلید کا کام یہ ہے کہ وہ حکم بتا دیں, وہ فتویٰ دے دیں, اس کے بعد اب اس فتوے کی اپلیکیشن ہمارے ہاتھ میں ہے, جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اس طرح سے کام کریں گے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے, ورنہ کمپلیکیشن بڑھتی جائیں گے. درود پڑھتے محمد والے مالا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو پورا دن پوری رات ان پہ آگ برس رہی ہوتی ہے, تو پوچھتے ہیں رسول اللہ کہ یہ کون ہے, تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں جو فرعون کی قوم میں سے حساب ہوتے ہیں, اور یہ مسلسل اس بات کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ کب قیامت ہوگی کہ ہماری جان. ابھی قیامت نہیں ہوئی ہے اور یہ اس تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح قرآن میں بھی ہے کہ یہ قوم اسی وقت, ایک حضرت نوح کی قوم کے بارے میں اور ایک فرعون کی قوم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ جہنم میں, یہ مرتے ہی جہنم میں ڈالے. عام انسانوں کے لیے کیا ہے, مرنے کے بعد ایک برزخ کا زمانہ ہے. برزخ کے زمانے میں انسان تین حالتوں میں سے ایک حالت میں رہے گا. اگر واقعی مومن ہے تو اس کے قبر میں ہی جنت کا سارا سما ہوگا, جنت کا منظر ہوگا, صرف جنت نہیں ہوگی. اگر واقعی گناہگار ہے اور منکر خدا و رسول ہے, یا ایسے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں اس کے لیے تکلیف ہے, تو اس کی قبر نہیں ہے, وہ اسی وقت جہنم کا ایک حصہ بن جاتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں نہ بہت اچھے نہ برے, بیچ بیچ کے اس میں نکل جائیں گے, کم از کم ہماری یہ حالت ہو جائے تو بھی اچھی ہے. ایسے لوگوں کو نہ جنت کی ہوا آ رہی ہوگی نہ جہنم کی تکلیف آ رہی ہوگی, بلکہ دونوں کے درمیان میں یہ سوئے رہیں گے, لیٹے رہیں گے. جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا اٹھو, اور جب یہ اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا, ہم کیا کر رہے تھے, یہ بے خوابی میں سو رہے ہیں. بہرحال خوبی یہ ہے کہ ہم جنت کی خوشبو والی ہوا سوں گے اور آرام سے رہیں, بہ نسبت یہ کہ بالکل بے خواب اور غفلت میں پڑے رہیں. یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا, اور اس کے بعد مسلسل مسلسل الگ الگ قوموں کے ذکر ہیں. اگر پورا ماہ رمضان بھی ذکر کیا جائے تو یہ حدیث جو ہے ختم نہیں ہوگی اور ہماری گفتگو موضوع سے ہٹ جائے گی. تو ہم یہاں تک پہنچے کہ معراج ایک حقیقت ہے, اس کا انکار ممکن نہیں ہے, اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ معراج حقیقت ہے. اختلاف اس بات میں ہے کہ کب ہوا تھا کب نہیں ہوا تھا. اہل سنت یہاں ایک حدیث پائی جاتی ہے جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ امہات المومنہ میں سے, امہات المومنین میں سے ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم بستر پہ ہی تھے اور بستر پہ ہی رہے اور معراج ہو گئی. ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے, حتیٰ ان کے ہاں بھی سنت کے لحاظ سے یہ بات ضعیف ہے. رسول اکرم معراج میں اپنے بدن کے ساتھ گئے ہیں اور پورے سات آسمان تک تشریف لے گئے ہیں. اب جزیات پہ کیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ جو روایتیں ہمیں ملی ہیں, جو تاریخی طور پر نقل کیے گئے, اس میں ہمیں فرق محسوس ہو, لیکن ان فرقوں کی وجہ سے یہ کہنا کہ معراج ہی نہیں ہوئی, یہ ضروریات دین کا انکار ہے اور اسے ہم قبول نہیں کر سکتے. البتہ معراج کے بارے میں کل میں اشارہ کر چکا, صرف ایک منٹ کے لیے ریوائز کرتا جاؤں کہ معراج, ایک معراج قطعاً ہجرت سے پہلے ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد بھی معراج ہوئی ہیں. اب وہ کتنی ہیں اور کس طرح سے ہیں ہمارے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہیں. معراج کے بارے میں مزید جاننا ہو تو سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں اسی بات کو بتاتی ہیں کہ رسول اکرم وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے, اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جا رہی, اپنی مرضی اپنی خواہشات نفسانی کے تحت گفتگو نہیں کرتے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. دوسری آیت میں داخل ہوتے ہیں معراج کی آیت کے بعد, وہ آتے ہیں موسی الکتاب و جعلنا ھدا لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اور ہم نے عطا کیا موسی کو کتاب اور ہم نے قرار دیا اس کتاب کو خدا ہدایت, کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا وکیل مت بناؤ. آیت مختصر ہے لیکن بہت بڑے مفہوم کو اپنے اندر رکھتی ہے. تو آتے ہی نا موسل کتاب, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. حضرت موسیٰ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ انشاءاللہ جو آہستہ آہستہ بیان کرتا رہوں گا, خاص کر میری توجہ اس بات پہ رہے گی کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے, الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ چیزیں آئی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ان چند دنوں میں ان چیزوں کو سمیٹ کر ایک کلی صورت آپ کی ذہن میں دے دوں گا کہ پورا واقعہ کس طرح سے ہوا, کہ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے, فرعون کے گھر میں تشریف لے گئے, اس کے بعد کس طرح سے باہر نکلے, وہاں سے نکلے آگے بڑھے, مدین پہنچے, وہاں پر کس طرح سے واقعہ ہوا, اس کے بعد کس طرح واپس آئے, پھر کیا کیا واقعات ہو. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 18 تاریخ تک ان چیزوں کو کور کروں تاکہ ایک کلیئر آئیڈیا ہو جائے. ایک سوال عام طور پہ ذہن پہ آتا ہے کہ ہر چند آیتوں کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر آ جاتا ہے, ہر چند آیتوں کے بعد قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ کیا؟ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر چند آیتوں بعد ہر دوسری سورہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے, کیا وجہ ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں, بنی اسرائیل کی جو صورت ہے, بالکل وہی امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہی صورت پیش آئے گی جو اس زمانے میں پیش آئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو وارن کرنے کے لیے کہ دیکھو جس طرح سے بنی اسرائیل نے کیا اور جو ان کا حشر ہوا, تم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. بہت چھوٹی سی مثال کہ رسول اکرم نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون امیم موسیٰ, اے علی تم میرے ساتھ بالکل اسی طرح سے ہو جیسے کہ ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منزلت تھی. حضرت ہارون علیہ السلام کی کیا منزلت تھی؟ حضرت ہارون جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, ماں اور باپ دونوں کے ایک تھے, لیکن حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے. ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے, ان کا نام بھی حضرت مریم تھا. اس بہن کی شادی ہو چکی تھی لیکن اکثر وقت اپنی ماں کے ساتھ یہ وقت گزارتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں دنیا میں آئے ہیں, اس زمانے میں فرعون عروج پہ تھا اور فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا. بنی اسرائیل کی ایک مختصر تاریخ بتا دوں پھر انشاءاللہ مفصل آگے بڑھ کے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے, لیکن عزیز مصر بننے سے پہلے ان کو کنویں میں ڈالا گیا, کنویں سے نکالا گیا, بازار میں بیچا گیا غلام کی حیثیت سے. اس کے بعد وہ عزیز مصر کے محل میں آئے, اور عزیز مصر کے محل میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ منزلت مل رہی تھی کہ وہ واقعہ پیش آیا. واقعہ پیش آنے کی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا. قید میں جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تب انہیں نکالا گیا اور ایک مقام اور منزلت ملی. میں نے بہت مختصر کیا اس لیے کہ اکثر جزیات آپ کو پتہ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ ایک غلام کی حیثیت سے خریدے گئے تھے, اور خریدے جانے کے بعد قید میں گئے, اور قید کے بعد پھر سلطنت اور حکومت پر آئے, تو اب قبطی جو دوسری قوم ہے اس نے بنی اسرائیل پر قابو کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تقریباً 100 سال بنی اسرائیل حکومت کرتے رہے, لیکن پھر ظاہر ہے کہ ہر وہ حکومت جو خراب کاری کرے گی, جو گڑبڑ کرے گی, جو لوگوں پر ظلم کرے گی, وہ ختم ہو جائے گی. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ظلم کے ساتھ اس دنیا پر حکومت نہیں کر سکتا ہے. اگر عدل کرتا ہے تو کفر بھی ہوگا تو حکومت چل جائے گی, لیکن اگر اسلام بھی ہوگا اور ظلم کے ساتھ ہوگا تو حکومت نہیں چلے گی. مسلمانوں کی حکومت بھی دیکھ لیجئے, اس کی بعد میں آ جائے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی, عزیز مصر بن چکے تھے. اب آہستہ آہستہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل نے وہ حرکتیں کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی, ان کے اچھے حال کو برے حال میں تبدیل کر دیا گیا. تو اب جب قبطی ایک قوم ہے, یہ فرعون کی قوم ہے, قبطیوں نے کنٹرول کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم ہم پر حاکم بن گئے تھے جبکہ تم ہمارے غلام تھے, تمہارا جو رئیس اور سردار تھا وہ در حقیقت غلام تھا, اور غلام ہونے کی وجہ سے وہ ہماری قید میں تھا, پھر ہم نے اس کو آزاد کیا. تو اب بنی اسرائیل جو ہے در حقیقت ہماری زرخرید غلام قوم ہے, اور اسی وجہ سے مختلف بادشاہ جو آتے رہے وہ ان پر ظلم کرتے رہے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے رہے, اور آخر میں جو فرعون آیا تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی. ہمارے لیے تو پھر بھی مشکل نہیں ہے, ہم تو پھر بھی آسان ہیں, ایک بم آتا ہے اڑ جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں, شہادت کا درجہ بھی مل جاتا ہے, آخرت بھی سدھر جاتی ہے, تکلیف بھی نہیں, شارٹ کٹ ہے نا, شہادت ہے شہادت. لیکن قبطی قوم اور فرعون بنی اسرائیل پر کس طرح کا ظلم کرتی تھی, بہت آسان, بنی اسرائیل کی مثال دیکھنے کے بجائے جناب آسیہ کی مثال دیکھ لیجیے. جب جناب آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی, جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ میرے دین پر نہیں ہے بلکہ موسیٰ کے دین پر چلی گئی ہے اور اللہ کو ایک مانتی ہے, تو اس پر عذاب کیا. عذاب کیا کیا کہ کھلی زمین پر لٹا دیا گیا اور ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی اور چھوڑ دیا جاتا. اب آپ سوچیں ایک انسان پیاس لگتی ہے تو کتنا تڑپتا ہے, کیلیں ٹھوکی ہیں, خون نکلا ہے, جو بھی حالات ہیں, ان سختیوں میں انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا اور یہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے. یہ عذاب اور یہ تکلیفیں قبطی یا فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس پر کیا کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری نجات کے لیے کسی کو بھیجوں گا, اور ان کی نجات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. بالکل اسی طرح سے ہمارا زمانہ بھی ہوگا, ہم سختیوں تکلیفوں پریشانیوں میں تڑپیں گے, ہماری سختی الگ قسم کی ہوگی, ہماری پریشانیاں الگ قسم کی ہوں گی, ہمارا تڑپنا الگ قسم کا ہوگا, اور جب یہ سختیاں تکلیفیں عروج پر ہوں گی تب یمل اللہ الارض قسطا وعدلا کما مولا ظلما وجورا, اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین کو قسط اور عدل سے بھر دے گی امام زمانہ علیہ السلام کی برکت سے. لیکن جس طرح سے بنی اسرائیل نے کیا, اگر ہم اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے ساتھ کریں گے, بالکل واضح بات, کوئی اس میں دو نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے, اگر سنتے جائیے گا اور سارے بیان کا مقصد یہی ہوگا کہ ذہنوں کو آمادہ کریں کہ جب اللہ کا نبی بات بتا رہا ہے تب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اللہ کا وصی بنائے گا تو بتائے گا تو مانیں گے یا نہیں مانیں گے, ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. کہ بنی اسرائیل کے یہ عبرت ہیں, امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں فاعتبروا, عبرت حاصل کرو. کسی نے پوچھا یہ عبرت حاصل کرنا کیا ہوتا ہے, تو فرمایا عبرا یعنی پل سے گزرنا, پچھلی قوموں کو اپنے لیے عبرت کا باعث بناؤ تاکہ اس کے ذریعے اپنے حالات کو بہتر بناؤ. اگر تمہیں پتہ نہ ہو کہ کیا ہونا ہے اور واقعات ہو جائیں گے تو تم نقصان میں رہ سکتے, لیکن جب تمہیں پتہ چل گیا, ہسٹری میں آ گیا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں, یا جیسے ہمیں بیماریوں کا پتہ چل گیا کہ ڈینگو فیور کس طرح سے پھیلتا ہے, اب عبرت کا مقام یہ ہے کہ اس سال ہم پہلے سے ایسے انتظامات کریں کہ یہ فیور نہ پھیلے, لیکن پھر اسی طرح سے پہلے, اس کا مطلب ہے ہم نے عبرت حاصل نہیں کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یا دوسری قوموں کے واقعات جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ صرف قصے کے طور پہ نہیں, یہ سب کو معلوم ہے, سب عقل مند ہیں, یہ سب قصے اور یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کا باعث ہیں کہ ہم اپنے ذہن کو آمادہ کریں کہ دیکھو اس قوم نے نافرمانی کی, اللہ نے پھر اس کو نعمت دی, پھر نافرمانی کی, پھر اللہ نے نعمت دی, پھر نافرمانی کی, اب اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اور ہمارے لیے اتنا ہی عذاب کافی ہے کہ ہمارا امام ہم سے نظر ہٹا لے. امام علیہ السلام نے اپنی آخری جو مکتوبات ہیں ان میں آپ نے اس بات کو فرمایا تھا, انا غیر ناسین لعمرکم, جب چاہنے والے نے پوچھا کہ غیبت کے زمانے میں ہم تو تڑپیں گے, پریشان ہوں گے, اکیلے ہوں گے, ہمارا کیا ہوگا, تو امام علیہ السلام نے فرمایا فکر نہیں کرو, ہم تمہارے امور کو بلاتے نہیں ہیں, ہم تمہارے امور کو یاد رکھتے ہیں. مشکل ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, 15 شعبان کو علیحدہ لکھا نا, صرف 15 شعبان کو کیوں لکھتے, روز لکھیے, اس لیے کہ ان کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, وہ تو سننے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے 15 شعبان کو لکھا, لیکن آج اگر آپ کو کوئی مشکل آئی ہے عریضہ لکھیں, نہیں لکھنا عریضہ کوئی بات نہیں, نماز استغاثہ پڑھیں. حالت ایسی ہے کہ فوراً دعا مانگنی ہے, 3 مرتبہ کہیں یا ابا صالح المہدی ادرکنی, یا ابا صالح المہدی ادرکنی, یا ابا صالح المہدی ادرکنی, ضرور پڑھ دیں محمد والے. حسن امام علیہ السلام مدد کے لیے آپ کی پہنچیں گے. یہ مدد نہ ہوتی تو آج پوری دنیا ہم پر کس طرح سے ظلم کر رہی ہے. کل حضرت آیت اللہ خامنہ نے بڑا عجیب خطبہ دیا, اور میں واقعا کہتا ہوں کہ یہ الہامات الہی ہیں کہ اس طرح سے ایک اتنی عظیم شخصیت بات کو بیان کرتی ہے, اور بڑے دل کھول کے انہوں نے کہا ہے کہ یاد رکھو کہ جنہوں نے عراق کو تباہ کیا ہے, جو آئے تھے عراق کو آزاد کرنے کے لیے, عراق کو ڈیموکریسی دینے کے لیے, انہوں نے عراق کو تباہ کیا. نہ ہاسپٹل بنائے, نہ اسکول بنائے, نہ اس میں کوئی ترقی کا کام کیا ہے, بلکہ اس کا خون چوس چوس کے تیل لے لے کے چلے گئے. ایک دن ایسا آئے گا کہ انہی لوگوں کی قوم ان کو سولی پہ چڑھائے گی, ان کے خلاف کیس کرے گی, ان سے پوچھے گی کہ تم عراق گئے تھے ڈیموکریسی ڈالنے کے لیے, تم نے ڈیموکریسی نہیں ڈالی, وہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں 3 سال میں, لیکن کیا ہے ہم سب خاموش ہیں, وہ بھی خاموش ہیں, تو کام چل رہا ہے. امام حسین کاظم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے, کہ جب کسی نے کہا کہ میں فلاں کا ساتھ دیتا ہوں, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ظالم کی مدد کرنے والے نہیں, ظالم ہو. ہم اخبار میں پڑھتے ہیں, اپنے ملک کا حال دیکھیں, دوسری چیزوں کا حال دیکھیں, کہ ظالم اسی وقت ظلم کر سکتا ہے جب تک کہ عام لوگ خاموش بیٹھے. اگر عام لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ظالم ظلم کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا. میں اپنی گفتگو سے دور نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل اس زمانے کے اور بنی اسرائیل یہودی اس زمانے کے, میں اسرائیل تو نہیں کہوں گا لیکن یہودی زمانے, ان کے واقعات ملتے جلتے ہیں, اور ان واقعات سے آج کے زمانے کے مسائل کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم آج کے زمانے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اس لیے کہ اس زمانے کے بنی اسرائیل اور آج کے یہودیوں کے مزاج میں بہت زیادہ فرق نہیں. ایک نقطہ عرض کرتا چلوں, اگرچہ کہ دعا ذرا لیٹ ختم ہوئی ہے لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. وہ آتے ہی موسی الکتاب وجعلنا ہدا, ہم نے حضرت موسی علیہ السلام کو کتاب عطا کی. یہاں پر کتاب سے مراد یہ کتاب یا اس طرح کی کتاب نہیں, سے مراد مکتوب ہے, لکھی ہوئی چیز ہے. لکھی ہوئی چیز حضرت موسی علیہ السلام کو عطا کی, اسی طرح سے لکھی ہوئی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی, اسی طرح سے لکھی ہوئی چیز رسول اکرم کو قرآن کی صورت میں عطا کی. اور اسی لیے قرآن مجید کتاب یعنی مکتوب لکھی ہوئی چیز ہے. ہم اس حالت میں چیز کو کہتے ہیں کتاب, لیکن قرآن مجید میں جب کتاب آیا ہے اس کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز. کبھی لوح پہ لکھی جاتی تھی, کبھی چمڑے پہ لکھی جاتی تھی, کبھی کسی اور چیز پہ لکھی جاتی تھی, وہ لکھی ہوئی چیز کتاب کے نام سے مشہور ہوتی تھی. اب ایک نقطہ کر دوں اور گفتگو ختم کروں, وہ یہ ہے کہ کتنے آسمانی صحیفے یہ کتابیں کتنی نازل ہوئی ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ, یہ باتیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پرانی صحیفوں میں ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی ہے اور حضرت موسیٰ کے صحیفے میں بھی. صحیفوں کی تعداد صحیح ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 4 صحیفے ہیں, لیکن یہ 4 صحیفے شہرت والے ہیں, تورات زبور انجیل اور قرآن, لیکن اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ صحیفے آسمان سے نازل ہوتے رہے. لیکن ان صحیفوں میں اور قرآن مجید میں ایک فرق ہے, وہ صحیفے جیسے دوائی کی ایکسپائری ہوتی ہے اس طرح ان صحیفوں کی ایکسپائری ڈیٹ تھی. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ آتینا موسی الکتاب وجعلنا ھدا لبنی اسرائیل, اور اس کتاب کو ہدایت کی کتاب قرار دی کس کے لیے, یا ایو الناس نہیں کہا یہاں پر, بلکہ یہاں پر کہا کس کے لیے, بنی اسرائیل کے. یعنی اس کی ایکسپائری ڈیٹ اس وقت تک تھی جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی, اور جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب باقی رہنی تھی اور اگلی کتاب نہیں آئی. جیسے ہی اگلی کتاب آئی یہ کتاب ایکسپائر ہو گئی. اسی طرح سے جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو اس سے پہلے والی ساری کتابیں ایمان رکھنا ضروری ہے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, جو جو اللہ نے نازل کیا اس پہ رسول بھی ایمان لائیں اور مومنین بھی ایمان لائیں. لیکن اس کے بعد اس کتاب کو ہم کہیں کہ آج بھی رائج سمجھیں. کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج ایک موومنٹ دنیا میں چل رہی ہے ریلیجیس پلورلزم. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان کی اچھی چیزیں جمع کرو، تورات، زبور، انجیل، قرآن سب کی، اور ایک ایسا دین بناؤ جو یونیورسل دین ہو. یونیورسل دین اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں بھیج دیا اور بتا دیا. اب یہ جو نئی سازش ہے وہ ایکسپائری دوائی، آپ اس طرح سے لے لیجئے کہ ہمیں ایک دوائی بنانی ہے، اس میں ایکسپائری ڈیٹ کی دوائیاں بھی ڈال رہے ہیں اور موجودہ دوائی بھی ڈال رہے ہیں، سب کو ملا کے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دوائی سب کو دے دیں تاکہ سب کے کام آ جائے. جو چند لوگوں کے کام آنے والی تھی وہ بھی یہ کام نہیں آنے والی. کیوں؟ جو ایکسپائری تھی وہ تو گئی، اس نے موجودہ چیز کو بھی کیا کیا، خراب کر دیا. تو یہ جو ریلیجیس پلورلزم ہے، اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیس اسرائیل سے شروع ہوئی، جس کو ہم فلسطین غاصب کہتے ہیں، اور وہاں سے یہ تھنکنگ چل رہی ہے کہ ہمارا دین بھی ہے، کرسچن کا دین بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، بدھزم کا بھی ہے، یہودیوں کیا کہتے ہیں ہندوؤں کا بھی ہے، ان سب کو ملایا جائے، ان کی اچھی اچھی چیزیں ڈالی جائیں، سب کو بتایا جائے، دیکھو یہ یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے انٹرنیشنل ریلیجن دیا گیا ہے، اس پہ سب چلیں اور صحیح ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ کتاب مصدقا لما بین یدی، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لیکن ہدل الناس وبینات من الہدى والفرقان، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کے بعد سے یہی کتاب معجزے کے طور پر رہے گی، کوئی اور کتاب معجزے کے طور پر، ہدایت کے طور پر نہیں رہے گی. ایمان ساری کتابوں پہ، جتنی بھی آسمان سے نازل ہوئی سب چیزوں پہ ایمان، لیکن عمل جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پالنے والے تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جو جو مشکلات کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، حاجتیں لے کر آتے ہیں، پالنے والے ان سب کی مشکلات کو دور فرما دے، ان کی حاجت کو روا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس ماہ رمضان کو ہم سے بہترین طور پر قبول فرما دے، جو جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما. پالنے والے مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما دے. اے رب العزت، عراق، ایران، افغانستان، لبنان، پاکستان، جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین اور شہدا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم.